حدیث ہے جو ہم نے پڑھی، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو آیات پڑھی تھی، وہ آیات ہم نے پڑھی تھی کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ جس کو اللہ تعالی نے اچھائی کہا وہ اچھائی ہے، جس کو اللہ تعالی نے برائی کہا وہ برائی ہے۔ اور حکم ہمیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اگر برائی کسی نے کی ہے، اس برائی کے بدلے میں اچھائی کا کام کرو، اچھائی کرو۔ کسی نے برا بھلا کہا تو تم اس کو اچھی بات کرو۔ کسی نے تعلق توڑا، آپ تعلق کو جوڑو، یہ حکم ہے۔ کسی نے گالی دی، آپ گالی کا جواب گالی سے مت دو، آپ اس کو معاف کرو۔ یہ تعلیم کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے جھگڑوں کی بنیاد کو ختم فرما کہ جھگڑے ایسے ہی ختم ہو۔ اگر ایک آدمی نے کوئی بری بات کی، آپ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر میں بھی دیکھتا ہوں، پھر آپ نے اس سے بھی سخت زبان استعمال کر دی، تو کہاں سے جھگڑا ختم ہوگا، کہاں سے تعلقات ٹھیک ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایسا نسخہ بتایا اور ترغیب بھی دی ہم کو، یہ کرنا چاہیے کام۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی، فرمایا تھا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نصیب نہیں ہوتی مگر صبر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وما یلقاها الا الذین، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی انسان اگر جب یہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے لگتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے جھگڑا چھوڑنے کے لیے کہ چلو چھوڑو، تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، کہتے کر کے آ رہے ہیں تمہاری ناک کٹ جائے گی، لوگ چھوٹا سمجھیں گے، وہ آدمی تمہارے پر حاوی ہو جائے گا، یہ شیطانی خیالات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان شیطانی خیالات کو چٹک، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ یہ پچھلے درس میں بات آئی تھی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ہمیں کافروں کا حال بھی پہلے بیان کیا، پھر یہ مسلمانوں کا حال اللہ تعالی نے بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالی نے جو یہاں سے آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے اور سورج اور چاند ہے، رات اور دن ہے اور سورج اور چاند، یہ ایسی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یوں تو میں عرض کرتا ہوں ہر چیز اللہ کی نشانی، کون سی چیز اللہ کی، ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی نشانی، کون آدمی ایسا ہے جو اللہ کی نشانی نہیں؟ صبح ہونا، رات ہونا، سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا، ابھی آج کل اتنا تیز موسم چل رہا ہے، گرمی کا سخت موسم، جون کا مہینہ، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے کہ جون میں گرمی آتی ہے۔ یہاں جو ممالک ہیں، یعنی ایشیائی ممالک ہیں، ان میں گرمیاں ہوں گی، اور آپ کے وہ تمام ممالک جو ساؤتھ کے ممالک ہیں، جنوب کے ممالک ہیں، ان میں سردیاں ہوں گی اس وقت، جب گرمیاں آئیں گی، اس لیے آج کل افریقہ کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے اس کو سردی کی لپیٹ میں۔ تو اب جب گرمیاں آئیں گی تو یہاں کیا ہوگی، جب سردیاں آئیں گی تو یہاں سردیاں ہوں گی، تو وہ جو جنوب کے ممالک ہیں وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند ہے، رات ہے، دن ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے کہ رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نشانی ہے، غور کرو یہ رات بنائی کس نے، کہ رات ہوتی ہے سب کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اور چوبیس اگر رات جاگ لی ہے کسی وجہ سے، بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو کوئی ایسی تکلیف یا کوئی پریشانی خدا نخواستہ لاحق ہو جاتی ہے کہ رات جاگنی پڑ گئی، تو اب اگلا دن دیکھو کیا حال انسان کا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے راتیں اس لیے بنائی قرآن کریم میں بنائی تاکہ انسان سکون حاصل کرے، دن اس لیے بنائے کہ انسان اپنا کام دھندا کرے، معاش بنائے. یہ سورج ہے والشمس والقمر، اب جب سورج روشن ہوتا ہے دنیا کے ساری روشنیاں بند ہو جاتی ہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اللہ نے سورج کیا نکالا، دنیا کا سارا نظام چل پڑا، حرارتیں کنٹرول میں ہو گئی. اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو انگنت کروڑوں کے لاکھوں اربوں کے حساب سے روشنیوں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی سورج کی کمی کو پورا نہیں کر پاتا. والقمر فرماتے ہیں رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. چاند اللہ کی نشانی، کتنی چیزیں ہم چاند سے حل کر رہے ہوتے ہیں، راستوں کا پتہ لگانا، تاریخوں کا پتہ لگانا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہماری ہیں یہ ہماری پیدا کردہ. لہذا جب عبادت کرو تو عبادت کرو سورج کی نہیں، عبادت کرو چاند کی نہیں. عبادت جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ اس کے خالق کی ہوگی، اس کے مالک کی ہوگی. چنانچہ کتنے دنیا میں فرقے ایسے ہیں، مذہب ایسے ہیں جو آتش پرست ہوتے، کچھ سورج پرست ہوتے، سورج کی عبادت کرتے ہوئے. وہ جب سورج نکلتا ہے نا، قرآن میں جو حکم ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو نماز نہ پڑھنا، تو وہ میں نے ایک مرتبہ میں کہیں گیا ہوا تھا تو میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد دیکھا جس وقت سورج بالکل پھوٹ رہی تھی، تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ عبادتیں کر رہے تھے، عجیب طریقے سے کر رہے تھے، میں نے کبھی ایسی عبادت دیکھی نہیں، اس طرح کر رہے تھے. تو مجھے ایک دم یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ جب سورج نکلے تو عبادت مت کیا کرو، ہمیں منع کیا نہیں. یہ عبادت یہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے. وہ مانتے کس کو ہیں کہ جی یہ چاند جو ہے نا، یہ سورج جو ہے، یہ ہے عبادت کے لائق. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت عبادت سے منع کیا کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ جو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا، نکلتا تو 1-2 منٹ کا ہے لیکن آگے پیچھے چند منٹ منع کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سورج ہے، یہ رات ہے، دن ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند. اللہ پھر ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو. الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوچھتے ہو. تو دیکھو یہ پوجنے کی چیز نہیں. یہ جو ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے کہ ہر چڑھتے سورج کا پجاری، جملہ بولتے ہیں نا ہماری اردو کے اندر، چڑھتے سورج کا پجاری. یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جملہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کی ماننے لگ جاتے ہے نا جی. جو انہوں نے کہا ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جی اس سے میرا روزگار وابستہ ہو گیا، لہذا اب ہر طاقتور جو ہمارے لیے طاقتور ہے لہذا اس کی بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ پیچھے چلی گئی، اور وہ چڑھتا سورج جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو دیکھو دنیا میں اس طرح کے فرعون تو آتے جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون، کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی لوگ آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا تو ہم کو سورج اور چاند کے بارے میں، لیکن یہ بتایا کہ ان کے خالق کو سجدہ کرنا. تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ان سے آپ بہت متاثر کیوں نہ ہو، لیکن یہ سوچ لینا کہ اس کو بڑا بنانے والی ذات ایک اور ہے. جیسے سورج، اس سے بڑا کون ہو؟ اتنی تپش رکھنے والا سورج ذرا سا نیچے ہو جائے نا تو انسان جھلس کے، سارے کائنات جھلس کے مر جائے. سورج اپنی ایک خاص رفتار سے چلتا ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ رفتار ہے، اس سے ذرا سا اوپر ہو جائے تو دنیا ٹھٹر کے مر جائے. اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز ایک خاص تناسب سے چلتی ہے. تو ان کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اسی طرح دنیا میں کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے ادارے کیوں نہ ہو، وہ ایسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا اس چڑھتے سورج کے پجاری نہ بننا کہ جی اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو ان کی وجہ سے. ہم بعض اوقات کسی آدمی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، کسی انسان سے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ماننے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس سے منع فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، عبادت اللہ کی. کیوں؟ جب یہ سوچو کہ دنیا میں جتنی طاقتیں، جتنی قوتیں، جتنی انسان کے پاس کچھ کہہ لو کہ سپر پاور فلانا، یہ سب کچھ اللہ کیا تھا، یہ سب اللہ نے کسی کو جس کو بھی دی اللہ نے دی، جب وقت مقرر ہوگا اللہ اسے واپس لے لے. پہلے زمانے میں قیصر تھا، پہلے زمانے میں کسرا تھا، بڑی بڑی فرعون تھے، بڑے بڑے فرعینہ تھے، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. ہمارے زمانے کے اندر بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں اور ماضی میں تھی. سب کو بڑا بنانے والی ذات اللہ کی. اللہ نے ایک وقت مقررہ پر ان کو کچھ طاقت دے دی اور واپس بھی لے. آپ اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالو تو بڑے بڑے فرعون نما انسان آپ کو نظر آئیں گے، جن کا نام لینا موت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت پورا ہوا آج ان کو دنیا بھول رہی ہے کہ کہاں گئے اور کیسے گئے. تو بھائی کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، پکارنا خالق کو، نظام اللہ کا، عبادت اللہ کی، دین اللہ کا، قرآن اللہ کا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، کرنے والی ذات اللہ کی، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوگا. سب اللہ کے خالق، سب اللہ کی مخلوق، اللہ سب کا خالق. یہ دل میں بٹھا لو یہ بات. ایک چیز سے ہم لوگ کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی انسان کے دباؤ میں آ کر، یا ہم بعض اوقات کسی ماحول کے دباؤ میں آ کر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ ہم پس پوش ڈال دیا اور کسی انسان سے متاثر ہو گئے، یا کسی ماحول سے متاثر ہو گئے، یا کسی ادارے سے متاثر ہو گئے، اور ہم نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں ہم نے اللہ کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. تو حدیث سمجھ لیجئے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے، جو کوئی انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے سروں پہ مسلط کر دیتی. جس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تھا، یا اللہ کے کسی حکم کو توڑا تھا، یا اللہ کے کسی حکم کو توڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس مخلوق کو اس کے سروں پہ مسلط کر دیتی کہ دیکھو تم نے اس کی خوشی چاہی تھی نا، آج یہ تمہارے سر کے اوپر ہے، یہ تمہیں ٹھیک کرے گی. دیکھو اور ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے حکم چھوڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں، بعد میں وہی لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں جن کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑا تھا. یہ حدیث یاد رکھنے کی. بہت سارے موقعوں پہ ہم کبھی کسی افراد، کسی فرد کا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے موقعوں کے اوپر ہم کسی ادارے کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، خاندانی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو، بعد میں وہی آپ کو سو سنا رہا ہوتا ہے، وہی آپ کو سر پہ مسلط ہوتا ہے. اس لیے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو تو عبادت اللہ کی. یہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ماحول کے مخالف چلنا، خاندان کے مخالف چلنا، یہ بھی نہیں میں آپ سے کہتا کہ آپ لڑائیاں شروع کر دو، یہ بھی نہیں میں آپ سے کہتا کہ آپ جھگڑے شروع کر دو، لیکن حکمت سے کوئی نہ کوئی بات کہی جا سکتی. اچھا بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ غلطی خاندانی سطح پہ ہوتی ہے، خاندان میں یہ کام ہوتا ہے، ہم لوگ برادریوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ تو جی ہمارے دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے پردادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایک رواج ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، تو ہم لوگ اس کی بڑی پرواہ کرتے ہیں. اب دیکھو اگر وہ چیز جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر انسان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی نسلوں سے کیوں نہ چلا. ایک واقعہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں لکھا کہ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح ہوئی، فاتح مصر جو ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ مصر کو فتح کیا، مصر جو ہے یہ افریقہ کا پہلا ملک ہے، پہلا ملک افریقہ کا، تو اسی لیے مصر کو یہ افریقہ کا دروازہ کہا جاتا ہے ایشیا کی طرف سے جب ہم جاتے ہیں. تو اس مصر کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا. مصر میں دریا نیل بہتا، دنیا کا مشہور و معروف دریا. زمانہ خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. وہاں ایک عجیب رواج چلا رہا زمانوں کے دراز سے، وہی رواج یہ چلا رہا تھا جب مہینے کی چودہویں رات آتی، چودہویں چاند کا رات ہوتا تھا، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی کو جو کنواری ہو، بہت جیسے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ابھی بلوغ کی حد کو پہنچی ہو، اس کو اس کے ماں باپ سے لے کر خرید کر، چاہے کتنے پیسے دینے پڑے، اس کو دلہن بنا کے، بالکل بنا سنوار کے دلہن بنا کے دریا نیل میں چھوڑ دیتے تھے، ڈبو دیا کرتے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم نے اس لڑکی کو نہیں ڈالا چودہویں رات کے چاند پہ تو دریا نیل خشک ہو، پانی ختم ہو جائے، تو علاقے کے قرب جوار کے سارے دریا یہ خشک ہو جائیں گے اور یہ لوگ پانی سے پریشان ہو. اب یہ شریعت اعتبار سے دیکھا، یہ پتہ نہیں فرعون کے زمانے کا چلا آ رہا تھا کس زمانے کا، لیکن بہرحال تھی تو بالکل حرام اور ناجائز حرکت. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ ایک عجیب رسم فضول رسم چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ تو بالکل حرام ہے، آپ اس لڑکی کو اٹھا کر پھینکتے ہیں. لوگ رک گئے کیونکہ فاتح مصر تھے، امیر المومنین وہی کے وہی تھے، مصر کے گورنر تھے، انہوں نے کہا یہ حرکت اب نہیں ہوگی، اب لڑکی کو کوئی نہیں ڈالے گا. جب وہ تاریخ آئی اور گزر گئی، دریا نیل کا پانی نیچے جانے لگ گیا، روزانہ تھوڑا تھوڑا نیچے جانا، تھوڑا تھوڑا نیچے جانے لگا. اب حضرت عمر العاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یہ کیا قصہ ہے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور پانی کو دیکھیں تو نیچے جا رہا ہے. یہاں تک اتنا کم پانی ہو گیا کہ قرب و جوار کے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی کہ پانی ختم ہو گیا دریا نیل کا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اور لکھا کہ شیر یہاں تو یہ رسم بدی چلی آ رہی ہے، میں کیا کروں، پانی ہے کہ نیچے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا، حضرت عمر العاص رضی اللہ عنہ کے، اور ایک خط لکھا دریا نیل کے نام، من امیر المومنین عمر الخطاب الى بحر النیل، خطاب کس کو کیا، دریا نیل کو. اور نیچے یہ جملہ لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اے دریا نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے چلتا تو تیری مرضی ہے کہ تو خشک ہو یا چلتا رہے، بھی تیری کوئی پرواہ، لیکن اے نیل اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو میں تم کو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں کہ ان اللہ یہدی ما کان قبلہ، اسلام ماضی کی تمام رسومات باطلہ کو ختم کرتا، تو تمہیں اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے تمام باطل رسومات کو ختم کیا تو تم بہ پڑو. اور اس قاصد کو کہا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو دینا, اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کو جا کر, اب جب وہ تاریخ آئے, پہلی تاریخ, وہ مہینہ تو گزر گیا تھا, جب وہ تاریخ آئے چودہ رات کی, اس خط کو دریا نیل میں ڈال دینا میری طرف سے. چنانچہ حضرت بالکل پانی خشک ہو چکا تھا, وہ مہینہ ایسی چلا گیا تھا, لڑکی ڈالی نہیں گئی تھی اس دریا نیل میں. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا خط وہ دریا نیل میں ڈالا, رات کو ڈالا اور جا کے لوگ سو گئے. جب صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ جتنا اوپر دریا نیل اپنی آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا اس سے بھی 1500 فٹ اوپر پانی بہ رہا. ان الاسلام یہدی ما کان فوضا. تو بھائی بات یہ ہے کہ خالق تو اللہ ہے, مالک اللہ, ساری قدرت کے خزانے, قدرت کے سرچشمے, کائنات کی طاقتیں سب اللہ کے ہاتھ میں, کوئی غیر اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہے کسی کے ہاتھ میں کہ نظر آتا ہے کہ جی کوئی صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی تو کوئی فلانا ہے, سب اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے حاضر طور, مالک اللہ. تو یہ چیزیں کہ بھائی غیر اللہ کچھ کر دے گا, کچھ نہیں کر سکتا. سب ہم اپنے رب سے کمزور پڑے ہوتے ہیں کسی وجہ سے. مسلمانوں کو افریقہ کا واقعہ, مسلمانوں کو ایک جگہ افریقہ میں چھونی کی, مسلمانوں کی چھونی کے لیے ضرورت پڑ گئی. تمام لوگوں نے کہا, تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اس جگہ مسلمانوں کی چھونی ہونی چاہیے. وہ تھا جنگل, جانوروں سے بھرا پڑا تھا, جنگلی جانوروں سے. غالب حضرت نافع رضی اللہ عنہ, اب یہاں چھونی بنائے تو کیسے بنائے, تو جنگل ہے, جنگلی جانور بھرے پڑے. حضرت عقبہ بن نافع ہیں, حضرت نافع, انہوں نے کھڑے ہو کر جانوروں کو خطبہ دیا, روایت میں لکھا ہے. درندوں کو خطاب کس نے کیا؟ درندوں سے. اور کہا کہ ہم اللہ کا حکم لے کر آئے, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے. اے جانوروں, تم اگر اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو میں تم کو حکم دیتا ہوں ایک رات کے اندر اندر جنگل خالی کرو. روایات میں لکھا کہ ایسی بھگدڑ مچی ہے جنگل میں, اب کہاں ان کا خطاب اور کہاں جنگل میں جانور کا سننا, کیسے سمجھنا. اس طرح جانور بھاگ رہے تھے جیسے کوئی قیامت آنے والی, اور کچھ ہی عرصے میں وہ جنگل خالی ہو. جب اللہ کے لیے انسان کرتا ہے نا پورے یقین کے ساتھ, اللہ تعالی کی نصرت مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے. لیکن اندر سے انسان شکست خوردہ ہو, اندر سے انسان جو ہے ہتھیار ڈالے ہوئے ہو, وہ تو بھائی پھر ہر سر چڑھتے سورج کا پجاری بنے گا. جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا, جب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا, تو پھر ہم ذرا سی کوئی جھٹکا لگتا ہے نا تو فوراً اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ذرا سا جھٹکا لگتا ہے نہیں, ہم مضبوط ہوں, ہم اللہ کے حکم کو مانیں, یہ سوچ کر مانیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم یہی ہے, کوئی بات نہیں, مشکل آئی تو آئی, اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کرنے سے نصرت آتی ہے. یہاں اللہ تعالی نے نام تو سورج کا لیا, چاند کا لیا, لیل و نہار کا لیا, لیکن مراد اس سے در حقیقت وہ طاقتیں دنیا کی ہیں, وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کبھی کبھی کسی زمانے میں انسان کسی بڑی طاقت کا متاثر ہو کے رہ جاتا. فرمایا کہ فَإِن اسْتَكْبَرُوا, یہ جو آیت اب میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے ابھی تلاوت میں بھی پڑھی, یہ آیت سجدہ ہے. اس درس کے بعد یا ابھی اس کا ہمیں اس کا سجدہ ادا کر لینا چاہیے, سجدہ تلاوت ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا اگر وہ لوگ تکبر کرتے ہیں, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, کہتے ہیں کہ اگر لوگ غرور کرتے ہیں, اللہ کا حکم ماننے سے تکبر کرتے ہیں, بھائی میں تو نہیں مانتا اللہ کا حکم, میں نے مان لیا تو میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, میرے بچے ناراض ہو جائیں گے, میرے دوست ناراض ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ بھائی تم تو بالکل ہی بدل گئے ہو. تو کہتے ہیں اگر وہ تکبر کرتے فالذین عند ربک، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نماز پڑھو، وہ ہماری نمازوں کی اللہ نے کیا کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنایا، ضابطہ بنایا، شریعت بنائی کہ جو کرے گا اس کو بھی یہ دیں گے، نہیں کرتا اپنا نقصان ہے، کرتا ہے تو اپنا فائدہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر ان لوگوں نے تکبر کیا، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے آبائی رسم و رواج کو، اپنے آبائی طور طریقوں کو تکبر کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ میرے باپ کا طریقہ ہے، میرے دادا کا طریقہ ہے، میرے خاندانی روایت ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا اللہ کے خاطر، اس کے اوپر عام تکبر وہ لوگ اگر محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تکبر کرے تو ان کی حماقت ہے، جو وہ بیوقوفی میں مبتلا ہے کہ بھئی اگر آپ نے عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہمارا پہنچا دیں گے، کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کے رب کے پاس وہ مقرب بندے موجود ہیں، فالذین عند ربک، اللہ کے پاس تو وہ مخلوق موجود ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار، جو کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے وہ تھکتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک گن تو فرشتوں کی ایک جماعت در جماعت ہے جو ہر وقت بغیر تھکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم نے اگر عبادت نہیں کی، اللہ کے حکموں سے اگر ہم نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ہونا، یہ تو ہمارا فائدہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں. اور دیکھو معاملہ بڑا آسان ہے، لوگ کہتے ہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں، ہم ارادہ بھی نہیں کرتے کوشش بھی نہیں کرتے، ہم چاہتے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا ہر چیز بس دعاؤں سے وظیفوں سے حل ہو جائے، باقی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے. جیسے ہم صبح کو اٹھتے ہیں آرام سے، ایسے ہی آرام سے اٹھیں گے، دفتر بھی جائیں گے تو کاروبار میں بھی دنیا کے سارے معاملات چلائیں گے، ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بھائی کام چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور باقی رہ گئی گناہ تو ہم کوئی وظیفے پڑھ لیں گے، کبھی حج پہ چلے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، باقی اللہ خیر سے اللہ دیکھی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں کہ انسان یہ کوشش نہ کرے، کوشش کرنے میں غلطی ہو جائے. یعنی کوشش ہم نے پوری کی، ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ہم نے ساری کوششیں بروقائر لائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی وجہ سے وہ جو ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے. اب معافی مانگو طریقے سے، یہ اللہ کا وعدہ، اللہ گناہ کو معاف فرما دے. کفر کو اللہ معاف فرما دے تو جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، وہ بھی معاف ہو جاتا اگر انسان اس کی معافی مانگتا ہے اللہ سے. اپنے کام کیے جاؤ، گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، بس غفلت نہ برتے، اپنے آپ کو خالی میں چھوڑے، اپنے آپ کو ہم کسی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں غفلت کی زندگی میں نہ پڑے کہ بالکل ہم نے شریعت کو اٹھا کر اللہ کے حکم کو اٹھا کر پسے پھوس ڈال دیا اور اپنی من پسند زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور فرمایا کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ آپ دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ دبی پڑی ہوتی، زمین ہے نہ سبزہ اگ رہا ہے، نہ گھاس اگتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں تو وہ اهتزت، تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ زمین جو ہے نا وربت، اور وہ زمین سے پھر سبزہ اگنے لگتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کی مثال دی کہ دیکھو زمین جو ہے بالکل دبی دبائی پڑی ہے، اس پر ہم پانی برساتے ہیں وہ ابھرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے توحید پر بھی استدلال ہوتا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی اس سے استدلال ہوتا ہے. جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس طرح مردہ انسان بھی دوبارہ زندہ ہوگا. اس طرح مردہ انسان بھی کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہوگا. انسانوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ متوجہ ہوتے ہیں اپنے دلوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں، دوبارہ ان کے دل جو ہے دوبارہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں. برسوں پرانے شرک کرنے والے لوگ جب ان کو ماحول میسر آتا ہے، جب ان کو اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، ان کے دل دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں. مردہ زمین تر و تازہ ہو گئی، مرنے کے بعد انسان تر و تازہ ہو گیا. کسی کو مرے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے، کسی کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے. جب باغ بادل بہت ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، تو یہ مخلوق خدا اللہ کی یہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. یہاں اللہ اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ مرنے کے بعد اس طرح ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسی طرح انسان کے دل بھی زندہ ہوں گے. ان الذی احیاها لمحی الموتا، بے شک جس نے اس زندہ اس زمین کو زندہ کیا وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. بہت سارے لوگ نہیں مانتے. قرآن پاک نے سقیدوں کو اتنی جگہ بیان کیا باز بعد الموت کا، موت ایک دفعہ آئے گی. ہر انسان کی موت کتنی دفعہ آئے گی؟ ایک سے زیادہ. ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا تھا قرآن پاک میں، مجھے جگہ یاد نہیں رہی کس جگہ پر یہ بات آئی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو سزائے موت دے دیں گے، ملائکہ کو جب موت دے دیں گے، جبرائیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے، اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے، میکائیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے، آخر میں اسرائیل علیہ السلام کو موت دی جائے گی. یہ رمضان سے پہلے یہ دس آئے میں یہ آیات آئی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ملک الموت کو سزائے موت دیں. اب کوئی نہیں ہوگا پوری کائنات میں سوائے اللہ، یعنی جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فرشتے مقرر فرمائے تھے ان فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی سوائے اللہ کے. تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر موت واقع اللہ نے کی، تمام اپنے اولیاء اکرام پر اللہ نے، صحابہ اکرام پر اللہ نے موت واقع کی، اپنے فرشتوں کو بھی موت واقع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ دنیا کے متکبر، زمین کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، آسمان کو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ دنیا کے وہ متکبر کہاں، جو کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے متکبر دنیا میں گزرے، بتاؤ وہ کہاں. تو اس وقت اللہ کی یہ آیت آگی کہ صرف اللہ ایک وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی بھی موت آئے گی، موت سب کو آئے گی. پھر جب ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ موت واقع فرما دیں گے، اسرائیل علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو حکم دیں گے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے انسان ہوں گے، کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر سب دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا. کافروں کو، مجرموں کو اور سرکشوں کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو، پھر اس کی تفصیلات قرآن کریم میں جگہ جگہ آتی. حساب کتاب ہوگا، اہل جنت کو جنت میں جانے کا فیصلہ، اہل دوزخ کو دوزخ میں جانے کا فیصلہ، سارا اللہ تعالیٰ کی ترتیب بنے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ دیکھو جب ان الذی احیاها، تمام مردوں کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ مردہ زمین کس طرح زندہ ہوتی ہے، پانی برسانے سے، اللہ کے حکم سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرما دیں گے. ان الذی احیاها، جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتا، وہ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے. ان اللہ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ، انہ بے شک وہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو شامل حال ہے. اسی پر میں اپنا درس ختم کرتا ہوں. ہم نے آج جو بات ختم کی، اب ہم نے 39 آیت نمبر پڑھی، انشاءاللہ آیت نمبر 40 ہم پڑھیں گے. اگلے اتوار کو چونکہ عید ہوگی اس لیے درس نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ درس ہم شروع کریں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ یہ ایام ہمارے خیریت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، عموماً ہمارے ہاں یہ ماحول سمجھا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے. میں نے کچھ بات پچھلے اتوار کو بھی عرض کی تھی، بڑے اہم عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ یا اشرہ ذوالحجہ ہے. اس سے زیادہ نفلی عبادت اللہ کو کسی اور مہینے میں پسند نہیں آتی. اسی لیے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر. اور رمضان, اب کوئی کہے جی رمضان کا روزہ, بھئی رمضان کا روزہ تو فرض ہے, نفل تو نہیں ہے, وہ تو چھوڑنا ہی گناہ ہے اور سخت ترین گناہ رمضان کا روزہ. یہ روزہ فرض نہیں, رکھیں گے ثواب ہے, نہیں رکھیں گے کوئی گناہ. ایک بات تو یہ. پھر رمضان کے روزے کا تو ہمیں اللہ نے ثواب بتایا ہی نہیں, ہمیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ ایک ایسا روزہ ہے, الصوم لی وانا انا اجزی بی, روزہ میرے لیے ثواب میں دوں گا. اب کیا دوں گا, اب اللہ بتائے. یہ تو جب روزے دار جب جو فرض روزے رکھتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے باب الریان سے, تو ایک روزہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہو پاس نہیں. اب وہ کیا ثواب ہے وہ تو ہمیں اللہ نے نہیں بتایا نا, تو ہم کہاں سے بتائیں جب ہمیں کسی کو نہیں بتایا اللہ. لیکن اس کا بتایا, اشرہ ذوالحجہ کا بتایا, ان دس دنوں کا بتایا. دس دن نہیں بنتے, نو دن بنتے, عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن کا روزہ رکھے گا ان دس دنوں میں, یعنی نو ذوالحجہ جس میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ لا سیما یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ, کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو عرفے کا روزہ ہوتا ہے نو ذوالحجہ کا, اس کے دو سال کا کفارہ, ایک ماضی ایک آئندہ. اس تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مفت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ذرا سی ہم ہمت کریں انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں پڑنا. انسان روزہ تو اللہ تعالیٰ پورا کرواتے ہیں, ہم نہیں پورا کرتے, اللہ پورا کرتے. اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے اندر ایک چیز پیدا کر دیتے ہیں نیت کرنے کے بعد, ادھر نیت کی اور آپ بس فارغ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ پورا روزہ کروائیں گے انشاءاللہ. اس لیے روزے کا اہتمام کریں. رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ایک رات کو جاگنے کا ثواب, جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور اس میں پوری رات جاگنا شرط نہیں ہے, فرائض جماعت کے ساتھ پڑھیں اور رات کو جتنی ہو سکے عبادت کریں خوشی سے اطمینان سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ماحول میں ایک چیز جو ہے وہ ہے ذکر کا اہتمام. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نو ذی الحجہ سے لے کر تیرہ ذی الحجہ کی اثر تک یہ پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا, یعنی اثر شامل ہے. تیرہ ذی الحجہ عید کا چوتھا دن, پانچ دن بنتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس کو پڑھنا مستحب ہے اور اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہی دنوں میں پڑھا جائے گا, ان دنوں میں تو پڑھا ہی جائے گا, وہ تو نہ پڑھنے کا گناہ ہے, نہیں پڑھیں گے تو. لیکن اس سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے, اس کی بہت کثرت کرنی چاہیے ان دنوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, ایک تو بات. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ, میں نے پچھلے اتوار بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس میں تسمیح بھی ہے, تحمید بھی ہے, تکبیر بھی ہے, تحلیل بھی ہے اور سب کچھ ہے. سبحان اللہ تسبیح ہے, سبحان اللہ والحمد للہ, والحمد للہ تحمید ہے, واللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, اس کے اندر تحلیل ہے, کلمہ ہے, واللہ اکبر تکبیر ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, جس کو جنت کے انمول خزانے کہا تھا. اس کا اہتمام کریں, استغفار کا, درود شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھیں, صدقہ خیرات کا اہتمام کریں اور قربانی بہت اہتمام کے ساتھ. قربانی میں قربانی کے بارے میں مختصر سا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے بار بار جمعے کے بیان میں بھی سنا ہوگا, ویسے بھی سنتے ہیں, لیکن چونکہ اہم عبادت ہے اس لیے اس کا تکرار کرنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. قربانی ہر اس بالغ مرد اور عورت کے اوپر, بالغ عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اتنی چاندی کے برابر قیمت کے برابر زیور ہو، یا اتنی مالیت کے برابر کیش رقم ہو، یا اتنی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا وہ واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ان يزحی فلم يزحی فلا يحضر المصلى، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس انسان کے پاس گنجائش ہو، گنجائش کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو، وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو. من وجد سعة ان يزحی، جس انسان کے اوپر قربانی گنجائش ہو، قربانی ہو تو وہ قربانی کرنے کی گنجائش ہو، اور وہ قربانی نہ کرے فلا يحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ. قربانی کرنی ضروری، اور قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، بہت اہتمام سے کرنی چاہیے. اور جو جانوروں کی شرائط ہیں اس کو مطالعہ کر لینا چاہیے کہ جی جو دمبا ہو، جو بکرا ہو ایک سال کا، گائے ہو دو سال کی، اور اونٹ پانچ سال کا. دمبے اور مینڈے کے بارے میں غلط فہمی میں دور کر دوں، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں چھ مہینے کا ہونا چاہیے، یہ غلط تعبیر ہے. اتنا موٹا تازہ ہو کہ چھ مہینے کا اگر ہے تو دیکھنے میں سال کا لگے، یہ سمجھیے گا بات. اتنا موٹا تازہ ہو چھ مہینے کا کہ دیکھنے میں کتنا لگے، ایک سال کا لگے، تو اس کے اگر دانت نہیں بھی اور چھ مہینے کا تو چل جائے گا، قربانی ہو جائے. معذور نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اتنا کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کو کہ عیب دار کہا جائے، اتنا کمزور اور لاغر نہ ہو کہ عید کے قربان گاہ تک پیدل چل کر نہ آ سکے، اس کی قربانی کرنی ضروری. اور چونکہ مسئلہ عرض کر دوں، انشاءاللہ کسی انسان کا یہ دل میں تو بات نہیں آتی، لیکن جیسا ہمارے ہاں کا ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے اس میں دکھاوا بھی بہت آ گیا کہ جی میرا جانور اتنے کا، تو میں نے اتنے کا لیا، تو میں نے اتنے کا لیا. اچھا جانور ذبح کرنا، تندرست جانور ذبح کرنا، بھاری بھرکم جانور ذبح کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نام و نمود سے اور دکھاوے سے بچے. ٹھیک ہے نا جی، نام و نمود اور دکھاوے. قرآن کریم نے اللہ میں اللہ تعالیٰ نے سجی کو فرمایا لینا اللہ لحم اہا ولا دما اہا ولا کی انا لہ تقوا منکم، کہ انسان کے پاس، کہ اللہ کے پاس جو ہے نا، نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا، اللہ کے پاس آپ کا تقویٰ پہنچتا، آپ نے کس نیت سے، کس جذبے سے قربانی کی. اس لیے قربانی خوش دلی سے کریں، اور اگر کوئی دل میں خیال آتا ہے دکھاوے کا اس کو جھٹک دیں. ٹھیک ہے نا، صرف اللہ کے لیے قربانی کریں اور خوش دلی سے قربانی کریں. ان دنوں میں عبادت یہی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا فلسفہ بتا رہا ہو. ہمارے جو فلسفی لوگ ہیں نا، ان کو شادی بیاہ جب ہو رہے ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ کی تقریبات، مہندی، اپٹن اور فلانے کھانے اور یہ، اس وقت کبھی باتیں یاد نہیں آتی. کرکٹ کے میچوں پہ کبھی باتیں یاد نہیں آئیں گی کہ غریبوں کو دے دیا جائے کرکٹ کا پیسہ. لیکن جہاں قربانی کا موسم آیا اور فلسفے کی چکی گھومی، جناب یہ پیسہ غریبوں کو دیا جاتا. بھائی اللہ تعالیٰ کے کہنے میں عبادت ہے، جس کو اس نے کہا کہ عبادت ہے وہ عبادت ہے. ان دنوں میں، تین دنوں میں اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اور سب سے بڑی دلیل کہ اللہ رب العزت نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی فرمائی اور پوری امت کی طرف سے قربانی کی. تو اب ہم امتیوں کا فرض ہے کہ اگر گنجائش ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اگر گنجائش ہے، اللہ نے وسعت دی، ضروری چیز تو واجب قربانی کرنا، لیکن اگر کسی انسان کے پاس گنجائش ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی قربانی پیش کرے. اگر گنجائش ہے، ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دے گے. اپنے وہ اعزاء اقربا، کسی کے والد فوت ہو گئے، کسی کی والدہ نہیں ہے، یا کوئی اپنے عزیز بزرگ کسی اور کی طرف سے قربانی کرے تو وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر ان صحابی نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لکل اشارت حسنہ، ایک ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. فرمایا کہ فما الصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے دمبا، یہ جو اونی جانور ہوتے ہیں جس پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لکل الصوف حسنہ، ہر ملک کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی. تو یہ قربانی، حدیث شریف نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا. جانور جب آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خون، اپنے گوشت، اپنی کھر، اپنی ٹانگ، ان چیزوں کے ساتھ آئے گا. تو بھائی یہ تو اس امت کے اوپر اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ قربانی کا گوشت ہم کریں بھی، ثواب بھی لیں، اور گوشت بھی ہمارے لیے حلال ہوگی، گوشت بھی ہمارے لیے حلال. ورنہ پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، لوگ اس کو ذبح کر کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے کسی پہاڑی پر، کسی ٹیلے پہ، اور بجلی آتی وہ قربانی کے گوشت کو جلا دیتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، کھانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لیے آپ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے یہ اس کا گوشت بھی اس کے لیے حلال ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہم ان لوگوں کو تک پہنچائیں جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی، یا جو لوگ ان دنوں میں بھی ان چیزوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارے خود معلوم کر کے ان تک پہنچانا یہ ہمارے ایک اخلاقی فرض ہے. اسی لیے مستحب یہ ہے، اپنے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرو، مستحب ہے. خود رکھیں، اپنے اعزہ اقربا کو دیں، اور اپنے قریب غربا کو دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کا انتظام ہے کہ ہر اس انسان کو پہنچنا چاہیے جو انسان ہے اور جو قربانی نہیں کر سکے. اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، ہمیں اور اہتمام سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی گھر میں کئی افراد ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں اور بالغ ہیں، بیٹا بیٹی بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، عاقل بالغ ہوں اور صاحب نصاب، تو ہر ایک کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی میں حصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گائے کے اندر سات حصے ہوں گے، اور ایک آدمی اگر بکرا کرنا چاہے، دمبا کرنا چاہے، تو ایک آدمی کی طرف سے ایک ہوگا. اس طرح قربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو اخلاص نیت کریں، اور ان ایام سے فائدہ اٹھائیں، اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنائیں، اپنے نامہ اعمال کو بھاری بھرکم بنائیں. یہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے کا ایک بہترین زمانہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس میں ہر قسم کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور روزوں کی بھی توفیق عطا فرما، اور راتوں کو بھی عبادت کی توفیق عطا فرما. تلاوت کلام پاک، درود شریف، استغفار، کلمہ، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کا بہت اہتمام فرمائے، اور پھر جب قربانی کا وقت آئے تو ہم پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمانے والے، اس پر اجر و ثواب عطا فرمانے والے. آخر دعوائیں الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یہ ایام عید الاضحیٰ گزر رہے ہیں، ایام یا اللہ یہ عشرہ ذوالحجہ گزر رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس میں خوب اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانی کو بھی قبول فرما، ہمیں نفلی جو عبادات ہیں ان کو کبھی اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی خوشیوں اور عافیت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد.